السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا ایک گھنٹے کا یہ نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. آج پہلے جنوبی ایشیا سے یہ رپورٹ.
بھارت نے پاکستان میں کلبھوشن جادھو کی پھانسی کے فیصلے کے خلاف عالمی عدالت انصاف سے رجوع کیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
بھارت کی طرف سے کلبھوشن یادو کے معاملے پر عالمی عدالت انصاف سے رجوع کرنے کا جائزہ لیا جا رہا ہے. مشیر خارجہ سرتاج عزیز کا رد عمل. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
پاکستان سے کچھ مزید رپورٹیں.
ڈان لیکس کی تحقیقاتی رپورٹ سے متعلق وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. فوج کے ترجمان نے اپنی ٹویٹ واپس لے لی. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
افغانستان اور ایران ہمارے دشمن نہیں، بات چیت سے اختلافات دور کرنے کی حکمت عملی پر کاربند ہیں، پاکستانی مشیر خارجہ کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
گزشتہ سال دہشت گرد واقعات میں ماضی کے برعکس نمایاں کمی کے باوجود مختلف طبقات میں عدم تحفظ کے احساس میں اضافہ ہوا. انسانی حقوق کمیشن کی رپورٹ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
شدت پسندوں سے روابط کے الزام میں کالی سے نکالی گئی دو طالبات کا عدالت عالیہ سے رجوع. صوبائی دارالحکومت سے میں ہوں شمیم شاہد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی کو برطرف کرنے کے اپنے فیصلے کا دفاع کیا ہے اور کہا ہے کہ کومی واشنگٹن میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ سمیت سب کا اعتماد کھو چکے تھے. اس سے پہلے منگل کے روز ایک خط کے ذریعے صدر نے اچانک ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا تھا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے جمہوریہ وسطی افریقہ میں 4 امن فوجیوں کی ہلاکت کی سخت مذمت کی ہے، جن کے قافلے پر مشتبہ طور پر بلا کا مخالف جنگجوؤں نے حملہ کیا تھا. اور جنوبی کوریا کی تاریخ میں حریف صدارتی امیدواروں کے مقابلے میں وسیع تر فرق سے فتح حاصل کرنے والے مون جے ان نے بدھ کو اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا. افغان سیکورٹی فورسز ان طالبان شورش پسندوں کے خلاف لڑ رہی ہیں جنہوں نے ملک کے شمالی شہر قندوز کی ایک اہم شاہراہ کو بند کر رکھا ہے، اور یہ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ خوف و ہراس پھیلنے سے شہر کی آبادی نقل مکانی پر مجبور ہو سکتی ہے. اور میانمار کے مرکزی شہر میں ایک بار پھر نسلی فسادات پھوٹنے کے خطرے کے پیش نظر پولیس نے دو مخالف نسلی گروہوں کی مڈ بھیڑ روکنے کے لیے انتباہی فائرنگ کی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے 29 اپریل کو جاری کردہ اپنا وہ ٹویٹ واپس لے لیا ہے جس میں ڈان لیکس انکوائری کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد سے متعلق وزیراعظم کے ایگزیکٹو آرڈر کو نامکمل قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا گیا تھا. اسلام آباد سے اس کی تفصیل بتائیں گے محمد اشتیاق.
پاکستان کی فوج نے ڈان لیک سے متعلق تحقیقاتی کمیٹی کی سفارشات کے بارے میں وزیراعظم نواز شریف کے دفتر سے جاری نوٹیفیکیشن کو مسترد کرنے والی ٹویٹ واپس لے لی ہے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی طرف سے بدھ کو جاری بیان کے مطابق ڈان لیکس کی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ کے پیرا 18 میں دی گئی سفارشات کی وزیراعظم نے منظوری دے دی ہے، جس کے بعد ڈان لیکس کا معاملہ طے پا گیا ہے. بعد ازاں فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ 29 اپریل کی ٹویٹ اس وقت سامنے آنے والے نامکمل نوٹیفیکیشن کے بارے میں تھی.
اس پریس ریلیز کو جو ہماری طرف سے ہوئی، اس کو بنیاد بنا کر اس سے لے کے آج کے دن تک فوج کو اور حکومت کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا گیا. جو ہماری پریس ریلیز تھی وہ کسی حکومتی شخصیت یا ادارے کے خلاف نہیں تھی. جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا اس کے نامکمل ہونے کے اوپر یہ پریس ریلیز کی گئی تھی.
واضح رہے کہ اکتوبر 2016 میں اخبار ڈان میں ایک خبر شائع ہوئی تھی کہ قومی سلامتی کے اجلاس میں سیاسی قیادت نے عسکری قیادت پر زور دیا کہ ملک میں غیر ریاستی عناصر کے خلاف کارروائی ضروری ہے. بصورت دیگر پاکستان کو عالمی سطح پر سفارتی تنہائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. حکومت اور فوج دونوں ہی کی طرف سے اس خبر کی تردید کی گئی. تاہم اخبار ڈان کا اصرار تھا کہ اس نے حقائق کی جانچ کے بعد ہی یہ خبر شائع کی تھی. حکومت نے سابق جج عامر رضا خان کی سربراہی میں اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی قائم کی تھی. تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ ملنے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ طارق فاطمی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، جبکہ وزارت اطلاعات و نشریات کے پرنسپل انفارمیشن افسر راؤ تحسین کے خلاف مروجہ محکمانہ قانون کے مطابق کارروائی کا حکم دیا گیا۔ لیکن اس نوٹیفیکیشن کے بعد آئی ایس پی آر کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ نوٹیفیکیشن انکوائری بورڈ کی سفارشات کے مطابق نہیں ہے، اس لیے نوٹیفیکیشن مسترد کیا جاتا ہے۔ تاہم بدھ کو نیوز کانفرنس کے دوران میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ آئی ایس پی آر کے بیان کے بعد جو کچھ ہوا وہ قابل افسوس ہے۔
اس کے بعد جو کچھ ہوا پریس ریلیز کے بعد دیٹ از ویری ریگریٹیبل، ایسا جو ہے ایسے حالات نہیں ہونے چاہیے تھے کہ جس میں ہر بندے نے میڈیا پہ بھی اور باہر بھی ایک پوزیشن لے لی اور دو سائڈیں بنا دی۔ تو اس پریس ریلیز کا مقصد کسی بھی طرح سے کسی ادارے یا کسی شخصیت کے ساتھ وہ سائڈ بننا نہیں تھا۔
انہوں نے کہا کہ اب وزارت داخلہ نے ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔
آج منسٹری آف انٹیریئر نے پیرا 18 کے مطابق جو ریکمنڈیشنز تھیں اس کا مکمل آرڈر کر دیا۔ ہم حکومت کی کوششوں کو سراہتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف جو مکمل حقائق تھے ریکمنڈیشن کے اندر وہ سامنے لے کے آئے، بلکہ جو غلط فہمیاں تھیں پچھلے 2-3 ہفتوں کے دوران ان کو بھی دور کیا۔
اس صورتحال میں ملک میں جمہوریت کے مستقبل کے بارے میں بھی تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا، تاہم میجر جنرل آصف غفور نے بدھ کو کہا کہ فوج جمہوریت کی حامی ہے۔
پاک فوج بھی جمہوریت کی اتنی تائید کرتی ہے جتنا کہ ہر پاکستانی کرتا ہے، ہم اس کی مضبوطی کے خواہاں ہیں اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے جو بھی ملک کے لیے بہتری ہے اس کی طرف ہم چلتے رہیں گے۔
فوج کی طرف سے جاری اس بیان سے قبل بدھ کو وزیر اعظم نواز شریف اور فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں وزیر داخلہ چودھری نثار اور انٹیلیجنس ادارے آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار بھی شریک تھے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت نے بین الاقوامی عدالت انصاف میں کلبھوشن یادیو کو جاسوسی کے الزام میں پاکستان میں سنائی جانے والی موت کی سزا پر عمل درآمد رکوانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاملے میں جنیوا کنونشن کے خلاف ورزی ہوئی ہے۔ نئی دہلی سے رپورٹ ہے سہیل انجم کی۔
بھارت نے کلبھوشن جادھو کے معاملے میں پاکستان پر ویانا کنونشن کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے عالمی عدالت انصاف سے رجوع کیا ہے۔ ہیگ میں واقع عالمی عدالت سے جاری بیان کے مطابق بھارت نے پیر کے روز داخل کردہ اپنی درخواست میں کہا کہ پاکستان نے جادھو تک سفارتی رسائی کی سہولت فراہم کرنے سے مسلسل انکار کیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان گوپال باگلے نے یہاں ایک بیان میں کہا کہ بھارتی حکومت کے ذریعے عالمی عدالت جانے کا فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ جادھو کو ان کے مطابق غیر قانونی طور پر پاکستان میں حراست میں رکھا گیا ہے اور ان کی زندگی خطرے میں ہے۔
We had made 16 requests for consular access, which were denied. Despite requesting the government of Pakistan, both in writing and verbally at very senior levels.
گوپال باگلے کہہ رہے تھے کہ ہم نے سفارتی رسائی کے لیے 16 مرتبہ درخواست کی، ہم نے زبانی اور تحریری طور پر جادھو کے سلسلے میں کی گئی کارروائی کی تفصیلات مانگی، لیکن سفارتی ذرائع سے اعلیٰ سطح پر کی جانے والی درخواستوں کا پاکستان نے کوئی جواب نہیں دیا، لہٰذا ہمیں عالمی عدالت جانا پڑا۔ اس معاملے پر 15 مئی کو سماعت ہوگی۔ وزیر خارجہ سشما سوراج کے مطابق سینئر وکیل ہریش سالوے بھارت کی طرف سے عدالت میں پیش ہوں گے۔ خیال ہے کہ کلبھوشن جادھو کے اقبالیہ بیان اور جاسوسی اور دہشت گردی میں ان کے ملوث ہونے کے شواہد کی روشنی میں پاکستان کی ایک فوجی عدالت نے انہیں سزائے موت سنائی ہے۔ بھارت انہیں بے قصور قرار دیتا ہے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق عالمی عدالت انصاف نے ان کی پھانسی پر روک لگا دی ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ کلبھوشن جادھو کا معاملہ عالمی عدالت کے دائرے سے باہر ہے اور یہ کہ کسی دہشت گرد تک سفارتی رسائی کی سہولت نہیں دی جا سکتی۔ دریاسنا پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے الزام عائد کیا کہ بھارت پاکستان میں اس کی اعانت سے جاری دہشت گردی سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے جادھو کی پھانسی کے معاملے کو استعمال کر رہا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اور پاکستان نے کہا ہے کہ وہ بھارت کی جانب سے کلبھوشن کے معاملے کو بین الاقوامی عدالت انصاف میں لے جانے کا جائزہ لے رہا ہے۔ بھارت نے عالمی عدالت سے اپنے سابق فوجی افسر کی سزا رکوانے کی اپیل کی ہے جسے پاکستان میں جاسوسی اور تخریبی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ اسلام آباد سے اس بارے میں بتائیں گے محمد اشتیاق۔
پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ بھارت کی طرف سے کلبھوشن یادو کے معاملے پر عالمی عدالت انصاف سے رجوع کرنے کے معاملے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ سرتاج عزیز نے منگل کو اسلام آباد میں ایک تقریب میں شرکت کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا،
جو انڈیا نے آئی سی جی کی درخواست کی ہے اس کو ہم ایگزامن کر رہے ہیں، کل ہی ہوئی ہے، اس کے لیگل آسپیکٹ کیا ہے، اس کی جورسڈکشن کیا ہے اور ہمارا ریئیکشن کیا ہو گیا، تو ایک دو دن میں اپنا اس میں موقف جو ہے وہ ہم جاری کر دیں گے۔
بھارت نے منگل کو عالمی عدالت انصاف سے رجوع کیا تھا جس میں آئی سی جے سے یہ استدعا کی گئی تھی کہ پاکستان سے کلبھوشن یادو کی سزائے موت پر عمل درآمد روکنے کے لیے کہا جائے۔ گزشتہ ماہ پاکستانی فوج کے ایک بیان میں بتایا گیا تھا کہ زیر حراست مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ پاکستانی حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ 3 مارچ 2016 کو انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائی کر کے ایک بھارتی شہری کلبھوشن یادو کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا تھا، جو مبینہ طور پر بھارتی خفیہ ادارے را کا ایجنٹ ہے اور بھارتی بحریہ کا حاضر سروس ملازم ہے۔ اگرچہ بھارت نے یہ تسلیم کیا تھا کہ کلبھوشن بھارتی بحریہ کا سابق افسر ہے، تاہم بھارت کی طرف سے اس الزام کو مسترد کیا جاتا رہا کہ کلبھوشن کا تعلق را سے ہے۔ کلبھوشن کو سزائے موت سنائے جانے کے بعد بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے متنبع کیا تھا کہ اگر کلبھوشن یادو کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا گیا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے خارجہ امور کے مشیر سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ افغانستان اور ایران ہمارے دشمن نہیں ہیں اور گزشتہ دنوں چمن کے بارڈر کی جھڑپ ایک بدقسمت واقعہ تھا۔ انہوں نے یہ بیان اسلام آباد میں افغانستان میں امن کے قیام سے متعلق کانفرنس میں شرکت کے بعد دیا۔ اسلام آباد سے اس بارے میں ناصر محمود کی یہ رپورٹ۔
پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان اور ایران دونوں ہی اس کے دشمن نہیں ہیں اور وہ ان ملکوں کے ساتھ اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے عزم پر کاربند ہے۔ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تناؤ میں اس وقت اضافہ ہوا تھا جب گزشتہ ہفتے چمن میں پاک افغان سرحد پر دونوں ملکوں کی سرحدی فورسز کے درمیان فائرنگ و گولہ باری کا مہلک تبادلہ ہوا، جبکہ بلوچستان کے ساتھ ملنے والی سرحد پر 10 ایرانی محافظوں کی شدت پسندوں کے حملے میں ہلاکت کے بعد اسلام آباد اور تہران کے درمیان تلخ بیانات کا تبادلہ ہوا۔ بدھ کو اسلام آباد میں ایک سیمینار میں شرکت کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ چمن سرحد پر پیش آنے والا واقعہ بدقسمتی تھا اور پاکستان کسی بھی طرح افغان حدود تک رسائی کا خواہاں نہیں ہے۔
ہماری کوئی خواہش نہیں ہے کہ افغانستان کی ٹیریٹری پہ کچھ ایکسس ہو، تو امید ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور جیسے ہمارے اسپیکر صاحب گئے تھے ملٹی پارٹی ڈیلیگیشن کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ وہاں بھی خواہش ہے، تو ہمیں امید ہے کہ رمضان کے بعد وہاں سے بھی وزٹس ہوں گے عبداللہ صاحب اور کارزائی صاحب کے، اور ہم ویسے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ملٹری ڈیلیگیشن جو گئے تھے اس کے مقابلے میں وہاں سے بھی این ڈی ایس کے اور باقی جو ملٹری ڈیلیگیشنز ہیں وہ یہاں آئیں، کیونکہ بارڈر کے ایشوز زیادہ تر ملٹری سے تعلق رکھتے ہیں۔
پاکستان کی حکومت کو 3 پڑوسی ممالک بھارت، افغانستان اور ایران کے ساتھ تعلقات میں تناؤ پر خاص طور پر حزب مخالف کی طرف سے یہ کہہ کر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے کہ یہ موجودہ حکومت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی کو ظاہر کرتی ہے، لیکن حکومت اس تنقید کو مسترد کرتی ہے۔ گو کہ ایرانی سرحد پر پیش آنے والے واقعے کے بعد ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف ہنگامی دورے پر اسلام آباد آ کر پاکستانی قیادت سے بات چیت کر کے مختلف امور پر اتفاق کر گئے تھے، لیکن رواں ہفتے ہی ایران کی مسلح فوج کے اعلیٰ ترین عہدیدار میجر جنرل محمد باقری نے پاکستان کی طرف سے تہران مخالف شدت پسندوں کے خلاف ٹھوس کارروائی نہ کیے جانے کی صورت میں پاکستانی حدود میں عسکریت پسندوں کے مبینہ ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا بیان دیا تھا۔ اسلام آباد نے ایرانی سفیر کو طلب کر کے اس بیان کو دو طرفہ تعلقات کی روح کے منافی قرار دیا اور اپنی تشویش سے انہیں آگاہ کیا تھا۔ بدھ کو مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے بھی صحافیوں سے گفتگو میں ایران سے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ بات چیت میں اتفاق ہوا تھا کہ سرحدی امور سے متعلق کمیشن کو مضبوط کیا جائے، جس میں دونوں جانب سے 4 ارکان شامل ہوں گے اور اس کا اجلاس اسی ماہ منعقد ہوگا۔
جو بارڈر کی میکنزمز ہیں، ہاٹ لائنز ہیں، ان کو بھی اسٹرینتھن کریں گے تاکہ اس قسم کے واقعات جب ہوں تو فوری طور پر مقامی طور پہ طے ہو جائیں اور یہ خیال نہ پیدا ہو کہ وہاں پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے جو اسپانسر ہو رہی ہے۔
انہوں نے ایک بار پھر پاکستان کے موقف کو دہرایا کہ جس طرح سرحد پر نگرانی کے نظام کو مؤثر بنانے کے لیے وہ افغان سرحد پر اقدام کر رہا ہے، ایران کے ساتھ مل کر اس سرحد پر بھی وہ ٹھوس اقدام کرے گا تاکہ ایسے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی کو برطرف کرنے کے اپنے فیصلے کا دفاع کیا ہے اور کہا ہے کہ کومی واشنگٹن میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ سمیت سب کا اعتماد کھو چکے تھے۔ بدھ کے روز اپنے متعدد ٹویٹر پیغامات میں ٹرمپ نے کہا کہ کومی کی جگہ کسی ایسے شخص کو لایا جائے گا جو کہیں زیادہ بہتر کام کرے گا اور ایف بی آئی کے وقار اور جذبے کو بحال کرے گا۔ کومی کو برطرف کرنے کے اقدام پر تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ ایف بی آئی کی اس تحقیقات پر سوالات اٹھاتا ہے جو نومبر کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت اور ٹرمپ مہم کے مشیروں اور روسی مفادات کے درمیان مبینہ ساز بات سے متعلق ہے۔ قومی کی برطرفی کے بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کا فیصلہ اٹارنی جنرل جیف سیشنز اور ان کے نائب روڈ روزنسٹن کی طرف سے لکھے گئے خطوط پر کیا گیا، جن میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ مسٹر کومے کو سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کی ای میلز کی تحقیقات کی ہینڈلنگ پر فارغ کیا جائے۔ مسٹر ٹرمپ نے نومبر کے انتخابات میں ہلری کلنٹن کو شکست دی تھی، لیکن ڈیموکریٹک پارٹی کے سینٹ میں اقلیتی رہنما چک شومر نے ناگواری کے ساتھ الزام عائد کیا ہے کہ مسٹر کومے کو صدارتی مہم کے دوران مسٹر ٹرمپ کے عہدیداروں اور روس کے درمیان رابطوں کی تحقیقات کرنے پر ہٹایا گیا ہے۔
We know the House is investigating Russian interference in our elections.
وہ کہہ رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ایوان روس کی ہمارے انتخابات میں مداخلت کی تحقیقات کر رہا ہے جن سے ٹرمپ کی مہم کو فائدہ ہوا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ سینٹ تحقیقات کر رہی ہے، ہم جانتے ہیں کہ ایف بی آئی بھی تحقیقات کر رہی ہے کہ آیا ٹرمپ کی مہم روس کے ساتھ رابطے میں تھی یا نہیں، جو ان کے بقول بہت سنجیدہ نوعیت کی خلاف ورزی ہے۔ کیا یہ تحقیقات ٹرمپ کے گھر تک تو نہیں پہنچ رہی تھیں؟ مسٹر شومر نے محکمہ انصاف سے مطالبہ کیا کہ وہ روس اور ٹرمپ مہم کے درمیان تعلقات کی تحقیقات کے لیے خصوصی پروسیکیوٹر تعینات کرے۔ بعض ریپبلکن رہنما بھی ایف بی آئی کے ڈائریکٹر مسٹر کومے کو فارغ کیے جانے پر ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ جیمز کومے لاس اینجلس میں ایف بی آئی کے ملازمین سے گفتگو کر رہے تھے جب انہیں ٹیلی ویژن پر اپنے ہٹائے جانے کی خبر ملی، اور اس کے کچھ ہی گھنٹے بعد انہیں گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ قریبی ایئرپورٹ پہنچایا گیا تاکہ وہ واپس واشنگٹن جا سکیں۔ کانگریس کے بعض ڈیموکریٹ اراکین نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اقدام کو نکسونین قرار دیا ہے۔ اس میں صدر رچرڈ نکسن کی جانب سے 1970 کی دہائی میں واٹر گیٹ اسکینڈل کی تحقیقات کے دوران عہدیداروں کو ہٹائے جانے کا حوالہ ہے۔ سی این این نے اطلاع دی ہے کہ گرینڈ جوری نے حال ہی میں سمن جاری کیے تھے جس میں مائیکل فلن کے کاروباری ریکارڈ کی چھان بین کے لیے کہا گیا تھا۔ مائیکل فلن کو ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی سیکیورٹی ایڈوائزر کے عہدے سے ہٹا چکے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فیس بک لائیو سے اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو جاری رہے گا۔ اللہ حافظ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ بدھ کے روز امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن اپنے روسی ہم منصب سرگئی لیوروف کا محکمہ خارجہ میں استقبال کریں گے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اس ملاقات میں شام اور یوکرین کے مسئلے پر دونوں ملکوں کے درمیان موجود اختلافات پر بات چیت سر فہرست ہوگی۔ الاسکا سے سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
ایسے میں جب روس وکٹری ڈے منا رہا ہے، وزیر خارجہ سرگئی لوروف امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن سے ملاقات کے لیے واشنگٹن کے دورے پر ہیں۔ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ گزشتہ ماہ ماسکو میں بھی ملاقات کر چکے ہیں، اور تجزیہ کاروں کی نظر میں بدھ کے روز ہونے والی بات چیت میں شام تنازع ایک دفعہ پھر سر فہرست ہوگا۔ اٹلانٹک کونسل کے ایمبیسیڈر الیگزینڈر ورش بو کے الفاظ،
شام
کے مسئلے پر ہم ایک ہی مقصد کے حصولی کے دعوے دار ہیں، یعنی خانہ جنگی کا خاتمہ اور ایسی نئی حکومت کا قیام جو شام کے تمام لوگوں کے لیے قابل قبول ہوں۔ تاہم جب ہم تفصیل میں جاتے ہیں تو ہم کسی ایک چیز پر بھی متفق نہیں ہیں۔ ایمبیسیڈر ورشبو کا کہنا ہے کہ ایک اہم نقطہ شام کے مستقبل میں صدر بشار الاسد کی شمولیت کا ہے۔ امریکہ اور دیگر بیشتر ممالک کا کہنا ہے کہ انہیں اپنا عہدہ چھوڑنا ہوگا، جبکہ روس صدر بشار الاسد کی حمایت کرتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے قزاقستان میں روس، ایران اور ترکی نے شامی شہریوں کے لیے سیف زونز تشکیل دینے سے متعلق ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے، اور ممکن ہے کہ ٹیلرسن اس معاہدے سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ امبیسیڈر ورشبو کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں ٹیلرسن اور لوروف کے مابین مکالمے کا جاری رہنا ضروری ہے۔ ایک دفعہ پھر الیگزینڈر ورشبو کے الفاظ، دونوں رہنماؤں کے درمیان کم از کم سرکاری سطح کے تعلقات اکار استوار ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بہت اہم تھا کہ چند ماہ قبل ماسکو میں ٹیلرسن نے صدر پوٹن سے بھی ملاقات کی تھی۔ بعض ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ برس امریکی صدارتی انتخاب میں روس کی مداخلت سے متعلق جاری تحقیقات پر پریشان ہیں، اور وہ چاہیں گے کہ ٹیلرسن لوروف تک یہ پیغام پہنچائے۔ سینیٹر بن کارڈن کے الفاظ، یہ ہمارے ملک پر حملہ تھا، روس نے ہمارے الیکشن کے شفاف نظام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اصل کہانی کیا ہے اور وہ کیا کر رہے تھے، اور ہم اپنے جمہوری اداروں اور اپنے ملک کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات اٹھانا چاہتے ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ روس پر اس کی اس حرکت کی وجہ سے مزید پابندیاں لگانی چاہیے۔ بدھ کے روز بات چیت کے بعد دونوں رہنما ایک دفعہ پھر جمعرات کے روز الاسکا میں ملاقات کریں گے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں رضی احمد رضوی۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے، ڈونلڈ ٹرمپ صدر کی حیثیت سے اپنے بیرونی دورے کا آغاز سعودی عرب سے کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے اس دورے کے پس منظر میں عرب ذرائع ابلاغ میں بڑے پیمانے پر اظہار خیال کا سلسلہ جاری ہے، اور ساتھ ہی علاقے کے بہت سے رہنما اظہار مسرت بھی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ بہت سے تجزیہ کاروں کے مطابق یہ بتائی جاتی ہے کہ صدر ٹرمپ کے پہلے بیرون ملک دورے کا آغاز جو سعودی عرب سے ہو رہا ہے خاصے مضمرات کا حامل ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب انہوں نے حال ہی میں کئی ایسے اقدامات کیے ہیں جن کی وجہ سے عرب دنیا میں کچھ خوش امیدی نے بھی جنم لیا ہے۔ ان میں سے ایک شام کی جانب سے کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال پر دمشق کے خلاف ان کا سخت موقف اور ایران پر سخت تنقید بھی شامل ہے۔ سعودی عرب کے لیڈروں نے ٹرمپ کے دورے کو تاریخی قرار دیا ہے، اور وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اور صدر ٹرمپ ایران کے معاملے میں ایک جیسے موقف کو تقویت دے سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر کا کہنا ہے کہ اس دورے سے یہ واضح اور زبردست پیغام ملتا ہے کہ امریکہ عرب اور مسلم دنیا کی جانب کسی قسم کا غلط رویہ نہیں رکھتا۔ اس سال کے شروع میں صدر ٹرمپ نے بعض مسلم ملکوں کے لیے سفر کی جو پابندی لگائی تھی اس کا عرب اور مسلم دنیا میں شدید رد عمل ہوا تھا۔ تاہم سرکاری طور پر خلیج کی ریاستوں کے رہنماؤں اور سعودی حکومت نے اس پر تبصرے سے گریز کیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس فیصلے کا اچھا اثر ہوا، اور اب صدر ٹرمپ نہ صرف سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں بلکہ اس دوران کئی ارب ڈالر کے ہتھیاروں کی خریداری کے سودے کا بھی امکان ہے، جن میں 4 لڑاکا جہازوں کی فروخت شامل ہے جسے صدر اوباما نے یمن میں سعودی عرب کی فوجی کارروائی کی بنا پر معطل کر دیا تھا۔ دوسری جانب سعودیوں اور دوسرے خلیجی لیڈروں کے لیے یہ بات باعث تقویت ہے کہ ایران کو پرکینچ کرنے میں ٹرمپ انتظامیہ بھی انہی کی طرح پرعزم دکھائی دیتی ہے۔ سعودی رہنما بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ ٹرمپ کو مسلمانوں کا مخالف نہیں سمجھتے، تاہم بیشتر عربوں کی سوچ ایسی نہیں ہے جو ٹرمپ کے بارے میں شک و شبہ رکھتے ہیں اور جن میں خاص طور پر نوجوان شامل ہیں۔ عرب نوجوانوں کے حالیہ سالانہ سروے کے مطابق مجموعی طور پر 70% نے کہا کہ ٹرمپ مسلمان مخالف ہیں۔ مبصرین کے خیال میں آنے والے وقتوں میں عرب رائے عامہ اس بات پر اثر ڈالے گی کہ علاقے کے ممالک ٹرمپ انتظامیہ سے کس طرح کے روابط استوار کرتے ہیں، اور ان کے مطابق اگر اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان مفاہمت میں کچھ پیش رفت نہیں ہوئی تو پھر علاقے کے رہنماؤں کے ساتھ یہ ہنی مون جلد ہی ختم بھی ہو سکتا ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ آج کی ہیلتھ رپورٹ میں ہم نفسیاتی بیماری اوبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر پر بات کریں گے، جسے عام طور پر او سی ڈی بھی کہا جاتا ہے۔ او سی ڈی کسی خوف یا خیال کو از خود اپنے ذہن پر مسلط کرنے کا وہ نفسیاتی عارضہ ہے جس کے بارے میں عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ یہ زندگی کے معیار کو متاثر کرنے والی 10 سرفہرست بیماریوں میں سے ایک ہے۔ او سی ڈی کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، آبسیشن یعنی وہم، کمپلشن یعنی دباؤ یا جبر۔ آبسیشنز کے دوران مریض کے ذہن میں بار بار کچھ خیالات، وہم، شک اور وسوسے آتے ہیں، اور یہ عمل کئی گھنٹوں تک جاری رہتا ہے۔ مریض اس کو بار بار اپنے ذہن میں آنے سے روکنے یا ان کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ خیالات ذہن سے نہیں نکلتے۔ جبکہ کمپلشنز میں مریض بعض کام بے شمار دفعہ دہراتے ہیں، مثلاً بعض لوگ کئی گھنٹوں تک ہاتھ دھوتے رہتے ہیں یا گھر کا دروازہ بار بار چیک کرتے ہیں، حالانکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کر چکے ہیں اور اسے دہرانا بیکار ہے، لیکن ان کے دماغ میں اس کام کو کرنے کا شدید تقاضا ہوتا ہے، اور اگر وہ اسے روکنے کی کوشش کریں تو انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اس بیماری کی وجوہات ابھی تک واضح نہیں، لیکن یہ موروثی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر زندگی میں اچانک کوئی تبدیلی آ جائے، مثلاً بچے کی پیدائش، نیا روزگار، بالغ ہونا، یا اگر زیادہ ذمہ داریاں ایک ساتھ آ جائیں، تو اس وقت او سی ڈی کی علامات سامنے آنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ مردوں کے مقابلے میں خواتین میں او سی ڈی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ او سی ڈی کا علاج ادویات یا پھر سائیکو تھراپی ہے۔ اگر او سی ڈی میں مبتلا کسی فرد کو بار بار تشدد پر مبنی خیالات آتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ وقت پر ماہر نفسیات سے رجوع کریں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نیو یارک ٹائمز میں ایک خبر آئی ہے، صدر ٹرمپ کے سب سے جو سینئر فوجی اور خارجہ پالیسی کے مشیر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں اب حکمت عملی میں بڑی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہاں سے جوائن کیا ہے ڈاکٹر طاہر روہیل نے، یہ پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ہیں۔ ڈاکٹر روہیل، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے اور الیکشن کے دوران بھی کہا تھا کہ امریکہ کو دوبارہ جیتنے کی ضرورت ہے، یہ غور کیا جا رہا ہے کہ 3,000 مزید فوجیں بھیجی جائیں افغانستان میں، یہ سب کچھ کر کے یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟
دیکھیں، جو سب سے بڑی امریکہ کی جو جیت ہوگی وہ افغان حکومت کی آئین پہ بنیاد رکھ کے جو حکومت چل رہی ہے، جس کو ساری دنیا، باقی دنیا ریکگنائز کرتی ہے، اور جس کی چھتری کے اندر جمہوریت افغانستان میں آ رہی ہے، سول سوسائٹی بن رہی ہے، عورتیں آزاد ہیں، اسکول کھلے ہیں، کالجز کھلے ہیں، میڈیا چل رہا ہے، تو یہ ایک زندہ و جاوید قسم کی جو آزاد سوسائٹی جو اپنے فیصلے خود کرتی ہے، اس طرح کی سوسائٹی بنانے کا جو امریکہ کا جو خواب تھا طالبان کو نکال کے، وہ خواب جو ہے وہ کچھ کھٹائی میں پڑ گیا۔
ہمارے ساتھ افغانستان کے ایک سابق منسٹر ہیں، مزمل شنواری۔ شنواری صاحب، یہاں جو سوچا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہ افغانستان میں جنگ کو تیز کیا جائے اور تیز کرنے کے بعد طالبان سے بات چیت کی جائے، آپ کے خیال میں یہ حکمت عملی کامیاب ہو سکتی ہے؟
کیوں نہیں، ایک تو یہ جو پہلا غلطی تھی جو انٹرنیشنل فورسز کے 2001 کے بعد جو یہاں پر آئے تو ان لوگوں نے زیادہ تر کہا کہ ہم فورس سے کام لیں گے اور طالبان کو انکلوڈ نہیں کریں گے، اس سے بات نہیں کریں گے اور طالبان کو کک آؤٹ کریں گے، لیکن وہ پالیسی درست نہیں تھی. اب جو ہے جو حزب اسلامی پیس ریکنسیلیشن کی طرف آئے اور افغانستان کے ساتھ اکٹھے ہو گئے تو اس میں ایک اچھا جو آغاز ہے پیس کے لیے. تو ایک متیار صاحب اب کابل میں ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ طالبان بھی یہاں پر آئے، تو جو لوگ ریڈی ہے کہ وہ بات کرے افغان گورنمنٹ کے ساتھ اس کے ساتھ تو افغان گورنمنٹ آگے جائیں گے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں فائٹ کرنا ہے تو اس کو فورس کے ساتھ اس کو مٹانا پڑے گا، کیونکہ اس کی بغیر ہم نہیں کر سکتے کہ یہ دونوں جو کام ہیں اس کو آگے لے کر جائیں گے.
ہمارے ساتھ تھے افغانستان کے سابق وزیر مزمل شنواری اور امریکہ سے ڈاکٹر طاہر روہیل جو پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ہیں.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان میں انسانی حقوق سے متعلق ایک غیر جانبدار ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اپنے سالانہ جائزے میں ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں ایک ملی جلی رپورٹ پیش کی ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل اس کے بارے میں تفصیل دے رہے ہیں.
پاکستان میں 2015 کے مقابلے میں گزشتہ سال میں دہشت گردی کے واقعات میں ہونے والی ہلاکتوں میں نمایاں کمی واقع ہوئی، تاہم اس کے باوجود ملک کے بعض طبقات بشمول وکلاء، ججوں، شعبہ صحافت اور معاشرے کے دیگر طبقات میں عدم تحفظ کے احساس میں اضافہ ہوا ہے. یہ بات پاکستان میں انسانی حقوق کے موقر غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی طرف سے 2016 میں ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق بدھ کو جاری کی گئی رپورٹ میں کہی گئی. ہیومن رائٹس کمیشن نے کہا کہ گزشتہ سال پاکستان میں 87 قیدیوں کو پھانسی دی گئی جبکہ 487 کو موت کی سزا سنائی گئی. رپورٹ میں بتایا گیا کہ ملک میں بسنے والے دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کو مذہبی انتہا پسند عناصر کی طرف سے نشانہ بنائے جانے اور سماجی امتیاز کے واقعات میں اضافہ جاری رہا اور ریاست کی طرف سے بھی ان کے تحفظ کے بہت کم اقدامات کیے گئے. رپورٹ کے مطابق سماجی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والے سرگرم کارکنوں کو توہین مذہب کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا. رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ سال کے دوران 6 صحافیوں اور ایک بلاگر کے قتل کی وجہ سے ذرائع ابلاغ کے شعبے سے وابستہ افراد کے لیے خوف کی فضا میں اضافہ ہوا، جبکہ سوشل میڈیا پر سرگرم کارکنوں کو بھی بعض عناصر کے ہتک آمیز رویوں کا سامنا رہا. اس کے ساتھ 2016 میں میڈیا ہاؤسز، اخبارات کے دفاتر اور پریس کلبوں پر انتہا پسند سیاسی اور مذہبی عناصر کی طرف سے حملوں میں اضافہ ہوا. تاہم پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے تمام طبقات بشمول مذہبی برادریوں کو ملک کے آئین کے تحت مساوی حقوق حاصل ہیں اور ان کے تحفظ کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں. پاکستان کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے چیئرمین بشیر محمود ورک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
ہر پاکستان کا وفادار شہری وہ کسی مذہب یا کسی بھی قبیلے یا کسی بھی علاقے تعلق سے رکھتا ہو وہ بے وقت پاکستانی، اس کو اس کی عزت کرنی چاہیے اور اس کو اپنا نقطہ نظر پازیٹو انداز سے پیش کرنے کے لیے اس کو موقع دینا چاہیے اور دلیل کا جواب دلیل دینا چاہیے، دلیل کا جواب ڈنڈے سے یا گولی سے نہیں دینا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو سوچنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت ہے.
اگرچہ حکومت کا کہنا ہے کہ ملک میں آباد تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں، تاہم ملک میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کی وجہ سے معاشرے کے تمام طبقات متاثر ہوئے ہیں. رپورٹ میں بتایا گیا کہ اگرچہ گزشتہ سال خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے متعدد قوانین وضع کیے گئے، تاہم اس کے باوجود خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات میں نمایاں کمی دیکھنے میں نہیں آئی ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پشاور کے ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج کے فائنل ایئر میں زیر تعلیم دو بہنوں نے اپنے اخراج کے خلاف ہائی کورٹ میں اپنی درخواست میں کہا ہے کہ انہیں انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا. دونوں بہنوں پر کالج انتظامیہ نے دہشت گرد گروپ سے تعلق کا الزام عائد کیا تھا اور انہیں کالج سے خارج کر دیا گیا. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
پشاور کے ایک نجی میڈیکل کالج کے دو طالبات نے خود کو دہشت گرد تنظیم سے روابط رکھنے کے الزام میں کالج سے نکالے جانے کے اقدام کے خلاف عدالت عالیہ سے رجوع کیا ہے. یہ آپس میں دونوں بہنیں ہیں اور میڈیکل کے آخری سال کی طالبات ہیں. ان لڑکیوں کی وکیل محب اللہ کا کاخیر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کالج انتظامیہ نے بغیر کوئی وجہ بتائے ان طالبات کو کالج سے نکال دیا ہے، جبکہ ان کا موقف ہے کہ دوران تعلیم کالج میں ان طالبات کو ان کی باپردہ لباس کی وجہ سے مبینہ طور پر ہتک اور امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔
داڑھی رکھنے سے یا کپڑے حجاب والے پہننے سے کسی کو داعش کا کہنا اور اس کو کالج سے نکال دینا تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ تو امید ہے یہ کیس دو دن میں لگ جائے گا۔ تو یہ بچیاں جو ہیں یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو سیفٹی بھی پرووائڈ کریں گورنمنٹ۔
ان کا کہنا تھا کہ آئندہ چند ماہ میں ان لڑکیوں کی تعلیم بھی مکمل ہونے والی تھی کہ انہیں کالج سے نکال دیا گیا ہے، اور اب عدالت ہی کالج سے استفسار کرے گی کہ اس اقدام کی کیا وجوہات ہے۔ طالبات کا یہ موقف بھی ہے کہ وہ کالج میں مخلوط سرگرمیوں اور حال ہی میں طلباء کو تفریحی دورے پر شہر سے باہر لے جا کر وہاں پہلے سے طے شدہ پروگرام کو تبدیل کرنے کے خلاف انتظامیہ کے خلاف آواز اٹھاتی رہی ہے، اور مبینہ طور پر ان کے کالج سے نکالے جانے کی یہی وجہ معلوم ہوتی ہے۔ اس بارے میں کالج انتظامیہ سے بارہا رابطہ کرنے کے باوجود ان کا موقف حاصل نہیں کیا جا سکا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارتی کنٹرول والے کشمیر میں بھارتی فوج کے ایک لیفٹیننٹ کو مسلح افراد نے زبردستی اغوا کرنے کے بعد گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ بھارت کے وزیر دفاع ارون جیٹلی نے اسے انتہائی پستلانہ عمل قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ سری نگر سے اس کی تفصیلات کے ساتھ یوسف جمیل۔
23 سالہ عمر فیاض پرے بھارتی فوج میں لیفٹیننٹ تھا اور متنازع فی کشمیر کو نئی دہلی اور اسلام آباد کے زیر انتظام حصوں میں تقسیم کرنے والی حد بنی لائن کے اکھنور علاقے میں تعینات تھا۔ وہ وادی کشمیر اپنے گھر چھٹیوں پر آیا ہوا تھا۔ عہدیداروں کے مطابق پرے منگل کی شام جنوبی ضلع میں پور دراز گاؤں بٹپورا میں اپنے ایک قریبی رشتے دار کے ہاں ہو رہی شادی کی ایک تقریب میں شرکت کرنے کی غرض سے موجود تھا کہ وہاں اچانک نقاب پوش مسلح افراد داخل ہو گئے اور اسے بندوق کی نوک پر اپنے ساتھ زبردستی لے گئے۔ بدھ کی صبح اس کی گولیوں سے چھلنی لاش ہمسایہ ضلع شوپیان کے حرمین نامی دیہات میں ملی۔ عہدیداروں نے فوجی افسر کے اغوا اور قتل کے لیے عسکریت پسندوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، تاہم شوری زدہ کشمیر میں سرگرم کسی بھی عسکری تنظیم یا گروپ نے تاحال واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے انسپکٹر جنرل آف پولیس سعید مشتبہ گیلانی نے گزشتہ روز نامہ نگاروں کو بتایا تھا کہ وادی کشمیر میں اس وقت 200 کے قریب عسکریت پسند سرگرم ہے اور ان میں سے اکثر مقامی کشمیری ہیں، اور مسلم اکثریتی وادی کے جنوبی اضلاع جن میں کلگام اور شوپیان کے علاوہ پلوامہ اور انت ناگ شامل ہیں میں موجود ہیں۔ اپنے مختصر بیان میں فوج نے کہا، فوج اس باہمت کو سلام پیش کرتی ہے اور اس عظیم سانحے کے موقع پر سوگوار خاندان کے ساتھ ہے، اور عہد کرتی ہے کہ اس گناونی حرکت کے مرتکب افراد کو جلد کیفر کردار تک پہنچا کر انصاف کا تقاضا پورا کیا جائے گا۔ بھارت کے وزیر دفاع ارون جیٹلی نے فوجی افسر کے قتل کو ان کے اپنے الفاظ میں دہشت گردوں کی طرف سے کی گئی ایک بزدلانہ حرکت قرار دے دیا، اور کہا کہ کشمیر سے تعلق رکھنے والا یہ نوجوان افسر ایک رول ماڈل تھا۔ جیٹلی نے اپنے کئی ایک ٹویٹس میں یہ بھی کہا کہ پرے کی قربانی وادی کشمیر کے نوجوانوں کو ہمیشہ جوش دلاتی رہے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرے کا بہیمانہ قتل بھارتی حکومت کی کشمیر سے دہشت گردی کا کلا کما کرنے کے عزم کو تقویت دے گا۔ صوبائی وزیراعلی محبوبہ مفتی نے بھی فوجی افسر کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں یہ جان کر اور بھی زیادہ دکھ ہوا ہے کہ مقتول اپنے گھر چھٹی پر آیا ہوا تھا اور اپنے کزن کی شادی کی تقریب میں شریک ہوا تھا جب اسے اغوا کیا گیا۔ حزب اختلاف کی سب سے بڑی بھارت نواز جماعت نیشنل کانفرنس اور بھارت کی تقریباً تمام سیاسی جماعتوں اور انسانی حقوق تنظیموں نے واقعے کی مذمت کی ہے، جبکہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے سوشل میڈیا پر آ کر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ یوسف جمیل، VOA، سری نگر۔
افغان سیکورٹی فورسز ان طالبان شورش پسندوں کے خلاف لڑ رہی ہیں جنہوں نے ملک کے شمالی شہر قندوز کی ایک اہم شاہراہ کو بند کر رکھا ہے، اور یہ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ خوف و ہراس پھیلنے سے شہر کی آبادی نقل مکانی پر مجبور ہو سکتی ہے۔ قندوز کے گرد و نواح میں کئی دنوں سے شدید لڑائی جاری ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں حالیہ برسوں میں دو بار طالبان قبضہ کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ منگل کے روز سرکاری عہدیداروں نے بتایا کہ طالبان کے مقابلے کے لیے سرکاری کمک بھیج دی گئی ہے اور صوبے کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے اسپیشل فورسز کے دستے بھی فوری طور پر روانہ کر دیے گئے ہیں۔ افغان وزارت دفاع کے ترجمان محمد راتمانش نے میڈیا کو بتایا کہ قندوز کے ارد گرد افغان فورسز اور طالبان میں جنگ جاری ہے اور یہ کہ شہر کے تین اطراف سے کارروائی کی جا رہی ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس دشمن سے نمٹنے کی صلاحیت اور قوت موجود ہے۔ میانمار کے مرکزی شہر میں ایک بار پھر نسلی فسادات پھوٹنے کے خطرے کے پیش نظر پولیس نے دو مخالف نسلی گروہوں کی مڈ بھیڑ روکنے کے لیے انتباہی فائرنگ کی۔ بتایا جاتا ہے کہ نصف شب کے بعد کٹر بدھ مت پیروکاروں کا ایک ہجوم مسلم آبادی والے علاقے میں اس دعوے کے ساتھ داخل ہوا کہ یہاں روہنگیا نسل کے کچھ مسلمان غیر قانونی طور پر چھپے ہوئے ہیں۔ میانمار میں روہنگیا نسل کے مسلمانوں کو غیر قانونی تارکین وطن تصور کیا جاتا ہے کہ انہیں سرکاری طور پر نہ تو ملک کا شہری تسلیم کیا جاتا ہے اور نہ ہی انہیں شہری حقوق حاصل ہیں۔ بدھ مت کے پیروکاروں کی طرف سے اس نسل کے افراد کے خلاف اکثر تشدد کے واقعات سامنے آتے رہے ہیں۔ راکھین ریاست میں مقیم روہنگیا نسل کے لوگوں کو بغیر اجازت کے میانمار کے دیگر شہروں میں سفر کی ممانعت ہے۔ امریکی خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ینگون کی گلیوں میں دو درجن سے زائد سخت گیر بدھ پیروکاروں اور بدھ بھکشیوں کو دیکھا گیا جنہوں نے ہاتھوں میں پتھر اٹھا رکھے تھے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن بدھ کے روز روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف کا محکمہ خارجہ میں استقبال کریں گے، جس دوران شام اور یوکرین کے بارے میں دونوں ملکوں کے اختلافات پر بات چیت ہوگی۔ بعد میں لیوروف وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ سن 2013 کے بعد سے لیوروف کا واشنگٹن کا یہ پہلا دورہ ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پینٹاگون کو شامی ڈیموکریٹک فورسز میں شامل کرد فورسز کو ساز و سامان فراہم کرنے کی اجازت دے دی ہے اور یہ اقدام نیٹو اتحادی ترکی اور امریکہ کے درمیان تنازع کا باعث بن سکتا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان ڈانا ڈبلیو وائٹ نے منگل کے کہا کہ ایس ٹی ایف کا نصف سے زیادہ حصہ کرد جنگجوؤں پر مشتمل ہے اور شام کے شہر رقہ میں داعش کے خلاف ایک واضح فتح کو یقینی بنانے کے لیے انہیں حسب ضرورت مسلح کیا جائے گا۔ وائٹ نے کہا کہ ایس ٹی ایف امریکہ کی اور اتحادی فورسز کی مدد کے ساتھ صرف ایک ایسی فورس ہے جو مستقبل قریب میں کامیابی کے ساتھ رقہ کا کنٹرول کر سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے جمہوریہ وسطی افریقہ میں چار امن فوجیوں کی ہلاکت کی سخت مذمت کی ہے، جن کے قافلے پر مشتبہ طور پر بلاکا مخالف جنگجوؤں نے حملہ کیا تھا۔ جمہوریہ وسطی افریقہ میں اقوام متحدہ کے مشن نے منگل کے روز کیمبوڈیا کے ایک امن فوجی کی ہلاکت کی تصدیق کی، لیکن بعد میں بڑے افسوس کے ساتھ تصدیق کی کہ چار گمشدہ امن فوجیوں میں سے تین ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس قافلے پر یوگو فونگو کے دیہات میں حملہ کیا گیا جو دارالحکومت بینگوئی سے 470 کلومیٹر دور ہے۔ جنوبی کوریا کے نئے منتخب صدر مون جائے ین نے بدھ کے روز ایک بیان میں کہا کہ وہ اپنے حریف ملک شمالی کوریا کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے لیے تیار ہیں اور یہ کہ وہ جنوبی کوریا میں متنازع امریکی میزائل ڈیفنس سسٹم کی تنصیب کے معاملے پر امریکہ اور چین کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
مسٹر مون نے جب سول میں تقریب کے دوران اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تو ان کی شریک حیات کم جونگ سوک بھی ان کے ہمراہ موجود تھیں۔ انہوں نے گزشتہ روز انتخابات میں واضح فرق کے ساتھ فتح حاصل کی تھی۔ انہوں نے اپنے دو حریفوں قدامت پسند ہانگ جو پیو اور مرکز پسند آہن شیول سو سے تقریباً دو گنا ووٹوں کے فرق سے کامیابی حاصل کی۔
امبو ویگی دو سدلو ہگرا گسمیدہ ہمبندوئی پھنگارل یہ
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جس قدر جلد ممکن ہو سکا قومی سلامتی کے بحران کا مسئلہ حل کروں گا۔ میں کوریائی خطے میں امن و سلامتی کے لیے تمام تر اقدامات کروں گا۔ میں بیجنگ اور ٹوکیو جاؤں گا اور اگر ممکن ہوا تو پیانگ یانگ بھی۔ میں کوریائی خطے میں امن کے قیام کے لیے پوری قوت کے ساتھ اقدامات کروں گا۔ جنوبی کوریا کی قومی اسمبلی میں 299 سیٹوں میں سے 119 سیٹیں مون کی ڈیموکریٹک پارٹی نے حاصل کی ہیں، جبکہ دو قدامت پسند جماعتوں نے مشترکہ طور پر 126 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ مکنا میں اکثریت نہ ہونے کے باوجود مسٹر مون دیگر اعتدال پسند جماعتوں کی حمایت سے اپنی پالیسیوں پر عمل درآمد کر سکیں گے۔ جنوبی کوریا کے ان انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی شرح 77% رہی۔ یہ انتخابات سابق صدر پاک گیون ہی پر دسیوں لاکھوں ڈالر کی اسکیموں پر اثر انداز ہونے اور مبینہ بدعنوانی کے الزامات پر عوامی احتجاج کے سبب مستعفی ہونے کے بعد منعقد کرائے گئے تھے۔ اس احتجاج پر قومی اسمبلی نے صدر کو ان کے عہدے سے ہٹانے اور نئے انتخابات کی منظوری دی تھی۔ مسٹر مون قدامت پسند سابق صدر پارک کے خلاف سال 2012 میں بھی مد مقابل تھے، لیکن بہت کم فرق کے ساتھ ہار گئے تھے۔ قومی سلامتی کے معاملات پر مسز پارک کو زیادہ مضبوط خیال کیا جاتا تھا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میکسیکو کی پوبلا ریاست میں منگل کے روز ایک گھر میں دھماکے میں 14 افراد ہلاک اور 20 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ اس گھر میں آتش بازی کا سامان ذخیرہ کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ آتش بازی پیر کے روز ایک مذہبی ریلی میں استعمال ہوئی تھی، ایک اور تقریب کے لیے یہ سامان جمع کیا گیا تھا۔ ہلاک ہونے والوں میں 11 بچے شامل ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے سربراہ مائک روجرز کے مطابق امریکہ کو روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی قابل ذکر سائبر خطرہ درپیش ہوتا ہے اور انتہائی شدید خطرات کے ایک سلسلے سے واسطہ پڑتا ہے۔ انہوں نے یہ بات منگل کے روز امریکی سینٹ کی مسلح افواج کی قائمہ کمیٹی کی سماعت کے دوران بیان دیتے ہوئے کہی۔ روجرز نے کہا کہ جب معاملہ سائبر حملوں سے نبردازما ہونے کا ہو تو امریکہ پیچھے دکھائی دیتا ہے، جبکہ ملک میں کوئی سائبر پالیسی موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کمیٹی کو بتایا کہ نئی ٹیم اس معاملے پر کام کر رہی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں طے شدہ پیرس معاہدے میں امریکی رکنیت کو برقرار رکھنے کے لیے امریکہ پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ سابق امریکی صدر اوباما سمیت دنیا کے کئی بڑے لیڈروں نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ معاہدے میں شامل رہے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلاتس کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
امریکی صدر ٹرمپ نے پہلے کہا تھا کہ امریکہ پیرس موسمیاتی معاہدے سے نکلنا چاہتا ہے کیونکہ یہ امریکی معیشت بالخصوص کوئلے کی صنعت کے لیے بہتر نہیں ہے۔ تاہم اب وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے انخلا کے ارادے کو ملتوی کر رہا ہے۔ اس معاہدے پر دنیا کے 195 ممالک نے اتفاق کیا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی امور کی سربراہ فیڈریکا موگرینی نے اقوام متحدہ کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ اس معاہدے سے نکل گیا تو گلوبل وارمنگ کو کم کرنے کے سلسلے میں کوششیں سست پڑ جائیں گی۔
Everything is linked. So we continue to expect that the United States will find a way to remain committed to the Paris.
یورپی یونین کی خارجہ پالیسی امور کی سربراہ موگرینی کہہ رہی ہیں کہ ہر چیز ایک دوسرے سے مشروط ہے، لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ امریکہ اس معاہدے میں شامل رہے گا اور امریکی انتظامیہ اس میں شامل رہنے کا کوئی نہ کوئی اپنا راستہ نکال لے گی۔ ادھر وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری شان اسپائسر نے بھی کہا ہے کہ صدر ٹرمپ اپنے سابقہ فیصلے کو فی الحال مؤخر کر رہے ہیں اور وہ ماہرین سے اس مسئلے پر مزید تبادلہ خیال کریں گے۔ منگل کو اٹلی کے شہر میلان میں منعقدہ ایک فورم میں سابق امریکی صدر براک اوباما نے ماحولیاتی تحفظ کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ بالآخر امریکہ صحیح سمت پر گامزن رہے گا۔ ہم نے پچھلے 8 میں سلسلے میں جو کچھ کیا ہے اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر نے باور کر لیا ہے کہ ہمارا مستقبل صاف ستھری توانائی سے وابستہ ہے اور نجی شعبہ اس کے فروغ کے لیے سرمایہ کاری بھی کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی انان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکہ کا کوئی اقدام بین الاقوامی کوششوں پر دور رس نتائج نہیں چھوڑ سکتا۔
Even if US pulls out tomorrow, I will put money on the table.
اگر کل امریکہ نکل بھی جاتا ہے تب بھی میں شرط لگاتا ہوں کہ 4-5 کے اندر وہ پھر واپس آ جائے گا۔ نجی اور کاروباری شعبے اس سلسلے میں پرعزم ہیں اور وہ اس کے مضمرات سے بھی واقف ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں صدر ٹرمپ کے موقف کے خلاف دنیا بھر میں ماحولیاتی تحفظ کے حامیوں، عام شہریوں اور سائنسدانوں نے احتجاج کیا ہے اور اس کے خلاف مظاہرے بھی کیے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے سمجھوتے میں شامل ممالک کے سن 2020 کے جائزہ کانفرنس کی پہلی تیاری کمیٹی کے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے تخفیف اسلحہ سے متعلق کانفرنس میں امریکہ کے مستقل نمائندے سفیر رابرٹ وڈ نے کہا کہ اس وقت شمالی کوریا سے بڑھ کر ہماری دنیا کو اور کوئی سیکیورٹی چیلنج درپیش نہیں ہے۔ شمالی کوریا نے ری پروسیسنگ کی اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کر دی ہیں. ایٹمی ہتھیاروں کے لیے یورینیم کو افزودہ کرنے کا اعتراف کیا ہے اور 5 ایٹمی تجربے کیے ہیں اور بہت سے بیلسٹک میزائل چھوڑے ہیں جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی بہت سی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں ہیں. شمالی کوریا اگر سلامتی، اقتصادی ترقی اور بین الاقوامی طور پر تسلیم کیے جانے کا خواہش مند ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے ایٹمی اور میزائل پروگراموں کو ترک کر دے. اس ہفتے ویانا میں دنیا بھر کے سفارتکار ایٹمی عدم پھیلاؤ کی رفتار اور اس کے مواقع کا جائزہ لینے کے لیے ملاقات کر رہے ہیں. امریکی وفد کی پوری توجہ شمالی کوریا پر ہوگی. ایٹمی عدم پھیلاؤ کا معاہدہ 1970 میں وجود میں آیا تھا. اس سمجھوتے کا بنیادی مقصد ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنا ہے. اس سمجھوتے کی شرائط کے مطابق رکن ممالک ہر 5 سال بعد ایک جائزہ کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں اور عمل درآمد کا تجزیہ کرتے ہیں. 2 مئی کو 3 تیاری کمیٹیوں میں سے پہلی کمیٹی کا اجلاس شروع ہوا جس کا مقصد پروگرام کے مطابق سن 2020 میں جائزہ کانفرنس کی تیاری کرنا تھا. امریکہ ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے سمجھوتے میں شریک ملکوں کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہے تاکہ کامیاب جائزہ کانفرنس کا ماحول تیار کیا جا سکے جب سمجھوتے کی کامیابیوں کی نصف صدی کا جشن منایا جائے گا. سمجھوتے کے تحت مستقل بین الاقوامی کوششوں کے توفیل ملکوں کی بہت بڑی اکثریت نے عہد کیا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی سختی سے مخالفت کرتے رہیں گے. گرچہ کامیابیاں بہت ہوئی ہیں لیکن چیلنج اب بھی برقرار ہے. سفیر ووڈ کے الفاظ میں ہم سب خطرے سے دوچار ہیں اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے عزم کے ساتھ کام کریں. اگر ہم ناکام ہوتے ہیں اور شمالی کوریا کے خلاف ورزیوں اور این پی ٹی سے اعلان شدہ علیحدگی اور علاقے اور شاید دنیا کو بحران میں مبتلا کرنے کے لیے بڑھتی ہوئی اشتعال انگیزی کی اجازت دیتے ہیں تو ہم ویانا میں جو کچھ کریں گے اور جو کچھ کہیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. شمالی کوریا کی جانب سے ایٹمی خطرے کا تدارک کس طرح کرنا چاہیے یہ بات ہمارے تبادلہ خیال کا مرکزی نقطہ ہونا چاہیے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
یہ احساس کہ زندگی آپ کے ہاتھوں سے جا رہی ہے بہت ہی تکلیف دہ ہے. منیشا کوئرالا. تفصیلات فکر و فن میں.
دل سے رے, دل سے رے, دل سے رے, دل سے رے, دل سے رے. دل تو آخر دل ہے نا, میٹھی سی مشکل ہے نا. پیا پیا
شہرت کے آسمان پر چمکنا, کروڑوں فینس کی چاہت اور پروڈیوسرز کی لمبی لائنز, اور پھر ایک دن سب ختم. یہی سب بالی ووڈ انڈسٹری کی منفرد اور چنچل ہیروئن منیشا کوئرالا کے ساتھ ہوا جب انہیں یہ پتا چلا کہ انہیں کینسر نے آ لیا ہے.
میرا
منیشا نے 5 سال اکیلے کینسر کے خلاف جنگ لڑی. بھارتی اخبار دا انڈین ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ اس دوران انڈسٹری کے کسی دوست نے ان کا ساتھ نہیں دیا. ان کی زندگی کے یہ مشکل ترین 5 سال تھے جس میں انہوں نے کئی سبق سیکھے اور سب سے بڑا لیسن دوسروں کو معاف کر دینے کا تھا. زندگی کی طرف لوٹنے کے بعد منیشا نے اب بیبی سٹیپس کے ساتھ فلمی صنعت کی طرف پھر سے لوٹنا شروع کر دیا ہے. وہ سنجے دت کی زندگی پر بننے والی فلم میں نرگس دت کا کردار ادا کر رہی ہیں. جب اخبار نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ انڈسٹری سے خود اتنی دیر تک دور رہیں یا انڈسٹری نے انہیں بھلا دیا, تو منیشا نے کہا کہ وہ بہت تکلیف دہ وقت تھا اور میں نے محسوس کیا ہے کہ صرف انڈسٹری ہی نہیں ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے, یہی حقیقت ہے, اور میں اب اسے زیادہ پرسنل نہیں لیتی کیونکہ میں نے جان لیا ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے. وہ کہتی ہیں کہ اس احساس کو کوئی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا جب کوئی جانتا ہو کہ زندگی اس کے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے. میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے جس نے مجھے نہ صرف زندگی کی قدر کرنا سکھایا ہے بلکہ حقیقت پسند اور مضبوط بھی بنایا ہے. وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا یہ مشن بنا لیا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں گی کہ زندگی بہت ہی خوبصورت اور قیمتی ہے, اسے ضائع کرنے کے بجائے اس کے ایک ایک لمحے سے خوشی کشید کریں. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو وی او اے ڈاٹ کام پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
پلاسٹک سے پھیلنے والی آلودگی دن بدن ایک بڑے مسئلے میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے. سن 1950 میں عالمی سطح پر پلاسٹک کا استعمال 5 ملین ٹن سالانہ تھا, جو سن 2009 میں بڑھ کر اب 110 ملین ٹن سالانہ ہو چکا ہے. پلاسٹک 1000 سال تک بھی گل سڑ کر زمین میں تحلیل نہیں ہوتا, اور جب یہ گلنا سڑنا شروع ہوتا ہے تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے زہریلو مائکرو پلاسٹک اجزاء میں تبدیل ہو جاتا ہے جو ان جانوروں کے پیٹ میں پہنچ جاتا ہے جو ہماری غذا کا حصہ بنتے ہیں. تاہم اب ایک برطانوی کمپنی نے ایک نئی مصنوعات متعارف کروائی ہے جس سے یہ مسئلہ کچھ سلجھ جائے گا. یہ پانی کی ایک قابل خوردنی بوتل ہے جسے اوہو کا نام دیا گیا ہے. پہلی دفعہ جب لوگ اوہو سے پانی پیتے ہیں تو انہیں تعجب ہوتا ہے, بلکہ کئی دفعہ ایک دھچکا سا لگتا ہے. مگر ابتدائی رد عمل کے بعد جو پانی وہ پی رہے ہیں اس میں فرق صرف اس کے خول کا ہے. اس بارے میں بات کرتے ہوئے اسکیپنگ راکس لیب کے روڈریگو گارچیا کا کہنا تھا, اس کی جھلی سمندری کائی کی بنی ہوئی ہے جس میں پانی یا کوئی اور مایا شے رکھی جا سکتی ہے. یہ سمندری کائی کے ارک سے تیار کی گئی ہے. یہ جھلی بے ذائقہ مگر کھانے کے قابل ہے, اور اگر آپ اوہو سے پانی چوس لیں اور غلاف کو پھینک دیں تو بھی یہ تقریباً 4 ہفتوں میں تحلیل ہو جاتی ہے. روڈریگو گارچیا کا اس بارے میں کہنا تھا, خام مال کے طور پہ ہم آغاز تو سمندری کائی سے کرتے ہیں, مگر اس کے بعد اسے گولے کی شکل دینے اور مضبوط بنانے کے لیے کچھ اور اقدامات کرنے ہوتے ہیں. یہ کافی مضبوط ہے. پانی کی ایک عام پلاسٹک کی بوتل کو گل سڑ کر زمین کا حصہ بننے میں سینکڑوں سال لگ سکتے ہیں. اس بارے میں اسکیپنگ راکس لیب ہی کے لائز ہین سنجر, لیزے ہین سنجر کی لیزے ہین سنجر کا کہنا ہے بیشتر لوگ بوتل لیتے ہیں اور پانی پینے کے بعد اسے پھینک دیتے ہیں. وہ 700 سال تک کیسے موجود رہتی ہے, اور یہ اس کا حل ہے. تو ہم اس معاملے میں کافی صفائی پسند ہیں. ہم اسے پلاسٹک میں بند نہیں کرنا چاہتے, بلکہ یہ ایسے ہی پیش کی جائے گی. اوہو مکمل حل تو نہیں ہے, اسے دوبارہ بھرا نہیں جا سکتا. یہ چھوٹی ہے اور انہیں چند دنوں سے زیادہ عرصے تک رکھا نہیں جا سکتا. تاہم اسے تیار کرنے والی ٹیم کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وہ اس میں بہتری لانے کے لیے کام کر رہے ہیں. دوسرا مسئلہ اس کی مقدار کا ہے. فی الحال ٹیم روزانہ صرف چند ہزار اوہوت ہی تیار کر سکتی ہے، مگر ان کی تیاری کے لیے ایک خودکار نظام تکمیل کے آخری مراحل میں ہے، جس کے بعد ان کی تعداد لاکھوں میں ہو سکے گی. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر مارٹی کروزیاس. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے ہم ایک اور نیوز بلٹن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.